نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس کتاب میں سے ہم ٹاپک نمبر 17 مثالیں بیان کرنا دیکھیں گے، جو بک کے پیج 186 پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں مثالیں دینا بھی آتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ آپ کے مثالیں بیان کرنے کے مفہوم کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے حکم میں تشبیہ دینا، مانوی بات کو کسی مادی چیز کے ساتھ، مانوی کیا ہوتی ہے جس سے معنی مراد لیا جائے، اگر آپ معنی پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پھر اس میں بھی ڈیپتھ سے بات واضح ہوگی، مادی کیا ہوتی ہے جس کو چھو سکے، تو مانوی بات کو کسی مادی چیز کے ساتھ یا ایک حسی چیز کو دوسری مادی چیز کے قریب کرنا اور ایک کا حکم دوسرے کو دینا۔ سننے میں مشکل ہے یہ جملہ، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیسے ہے۔ مثال میں آپ سے کہوں کہ ہاتھی کے کان، اور آپ کہتے ہیں نا ہاتھی کے کان کیسے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پنکھ جیسے گوبھی کا پھول ہوتا ہے، تو گوبھی کے پھول کو دکھا کر آپ کو ہاتھی کے کان دکھائے گئے، تو یہ ہے ساری کہانی۔ ایک چیز جو آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرنا جو نہیں پتہ، اس کو کہتے ہیں مثال دینا۔ تو مثال سے ہوتا کیا ہے کہ محسوس چیز، یعنی وہ چیز جس کو آپ چھو سکیں، حس سے چھونے کا مانو، محسوس چیز سے تشبیہ کی بدولت معقول بات، معقول کون سی ہے؟ جو بات عقل میں ہوتی ہے، معقول بات عقل اور فہم کے قریب ہو جاتی ہے۔ یعنی پھول کو آپ نے چھوا یا گوبھی کا پھول آپ نے چھوا، ہاتھی کو نہیں دیکھا، تو گوبھی کے پھول سے آپ کو ہاتھی کے کان، جو آپ کی عقل میں آنے والی چیز تھی، وہ سمجھنی آسان ہو گئی۔ اس طرح زیادہ واضح مخصوص چیز سے تشبیہ کے سبب نسبتاً کم واضح مخصوص چیز بھی خوب اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی کہ مثالیں بیان کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھی ہوئی چیز کو پیش کر دینا، یا کم دیکھی ہوئی چیز کو سمجھنے کے لیے زیادہ دیکھی ہوئی چیز کو پیش کر دینا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ امام ابن قیم مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے نفس کو مانوس کرنا، یعنی جو چیز ہماری دیکھی بھلی ہوتی اس سے ہم تھوڑا سا انس محسوس کرتے ہیں، اس کا جلد بات کو قبول کرنا، اور مثال کے ذریعے بیان کردہ حق کے لیے مسخر ہونا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جس قدر اس نفس انسانی کے لیے مثالیں ظاہر ہوں گی، معنی کے وضوح اور نکھار، یعنی معنی کو واضح کرنے اور اس کو نکھارنے میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ مقصود کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارا مقصد ہو، وہ چیز جو ہمارا مقصد ہو اس کی وضاحت کے لیے مثالیں گواہی دیتی ہیں، شواہد سے مراد شہادت، اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں، یعنی اس کی مدد کرتی ہیں۔ وہ تو اس کھیتی کی مانند ہیں جس نے اپنا پٹھا ڈنڈل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ تو عقل کا خاصہ مغز اور ثمرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنا مشکل جملہ ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے خود ہی ہنسی آ رہی تھی، کہ ہم اردو بھی اتنی مشکل نہیں سمجھتے بعض دفعہ۔ امام ابن قیم کی جو بات تھی وہ کب کی تھی، پھر اس کی اردو ترجمہ ہوا، اب اگر یہ باتیں ہم کتابوں میں لکھی پڑھیں تو ہمیں کہاں سمجھ آتی ہیں، یہاں سے استاد کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہی کتابیں جو کئی سالوں سے ہمارے گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن استاد کے بغیر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور سامنے لکھی بات استاد کے منہ سے سن کے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں سورۃ الفتح کے آخر کی جو مثال ہے اس کا حوالہ انہوں نے دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعاون کو ایک ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی، کہ جو شروع میں بہت کمزور سی تھی، پھر آہستہ آہستہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوئی۔ تو اسلام بھی اسی طرح شروع میں بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مثالوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے، مثالی انداز۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں وہ مثال ایسے دماغ میں رچ جاتی ہے، ہلتی نہیں۔ عموماً دیکھیں کہ ہم کلاسوں میں تفاسیر میں مثال دیتے ہیں، جیسے مثلاً ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ افتومنون بعباد الکتاب وتکفرون بعباد، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے میں نے ایک دفعہ مثال دی کہ دیکھیں آدھے نوٹ سے تو کچھ نہیں ملتا نا، مثلاً آپ 100 کا نوٹ لے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا ہاتھ میں دیں، کسی سے کہیں کہ چلو بھائی تم اس کو 50 کا ہی سمجھ لو، تو نہیں دے گا نا کوئی، 50 چھوڑیے 25 بھی نہیں دے گا اس کے۔ तो आधे नोट से कुछ नहीं मिलता, तो आधे दिन से क्या मिलेगा। अब ये मिसाल मैंने 2010 के दौरे कुरान में एक मौके पे दी थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद एक स्टूडेंट थी, तो वो दौरे कुरान सुन रही थी बाकायदा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितनी मिसालें आप देती हैं या इसमें दी हैं, मैं उनको अलग लिखती हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत खूब। तो मैंने कहा फिर आप भी ये काम करें कि आप इन सबको लिख के भेजें ताकि हम आगे भेजें। तो उन्होंने मतसर बताया कि मुझे वो मिसालें कभी नहीं भूलती, और उन्होंने फिर बाद में वो सारी लिख के भेजी अपने, बल्कि नॉन मुस्लिम फ्रेंड थी उनकी कोई, उससे लिखवाई चीज़ें। तो वो बातें ऐसी फितरी सी होती हैं कि अब सबको समझ आती है कि आधा नोट कोई भी नहीं चलाता। तो इससे उसको कहने लगी कि मेरी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड थी वो सिर्फ इनके लिए टाइप कर रही थी वो इंग्लिश की मिसालें, लेकिन कहती वो मिसालें सुन के काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के क्लोज फील कर रही थी कि वाह इट्स वेरी लॉजिकल। तो होता क्या है कि मिसाल सुनकर कोई मज़हब का हो ना हो उसको बात समझ आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और पिछले अंबिया की मिसाल जो बयान की वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से इस तरह नकल की। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलु अंबिया मिन क़बली का मसली रजुलिन बना बुनजानन फ़ख़सनहु वजमलहु इल्ला मौतिय लबिनतिन मिन ज़ावियतिन मिन ज़वाया फ़जअलन नासु यतूफून बिही ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی تو اس کو خوب آراستہ و بیراستہ کیا یعنی ڈیکوریٹ کیا، لیکن اس کے کونوں میں سے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، خالی چھٹ گئی، لوگ اس میں گھومتے رہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب آپ دیکھیے حدیث کتنی پیاری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں مثال سنتے ہی ایک دم دل میں آنے لگتا ہے نا، کیسے ایک محل ہوگا خوبصورت سا سجا سمرا، پھر ایک جگہ خالی ہے تھوڑی سی، تو اس تھوڑی سی جگہ کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی اور اللہ کے نبی آ گئے۔ اب آپ سوچیے اس مثال کو سن کر بات جلدی یاد رہے گی نا، بھولے گی بھی نہیں، سمجھ بھی جلدی آتی ہے، یاد بھی دیر تک رہتی ہے۔ علامہ طیبی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ مثال تشبیہ تمثیلی ہے، یعنی ایسی تشبیہ جس میں کوئی مثال بیان کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام اور جس ہدایت علم اور لوگوں کی اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی کے لیے وہ مبعوث کیے گئے، ان سب کو ایسے محل سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی بنیادوں کو خوب مضبوط کیا گیا ہو اور عمارت کو آراستہ کیا گیا ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کو چھوڑا گیا جو اس کی اصلاح اور اس کے خلل کی تکمیل کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمارت کی بنیادوں کی تاسیس، تاسیس کہتے ہیں شروع کرنا، اسا یوسس ہے، یعنی قرآن پاک میں سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں نا اسسا، مسجد قباء اور مسجد زرار کے تقابل میں، تو وہ یہ چیز ادھر آ گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمارت کی بنیاد کو شروع کرنے اور اس کو بلند کرنے میں اس کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے مبعوث کیا گیا۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام دین کی ایک عمارت بنا رہے تھے، اس میں ایک اینٹ خالی تھی، اللہ کے نبی آئے وہ اینٹ لگ گئی، اب وہ خلل پورا ہوا جو پچھلی انبیاء کی شریعتوں کو بدل دیا گیا یا اس میں من مانے اضافے کر دیے گئے وہ ختم ہوئے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ بات پوری ہوئی۔ تو اس سے خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوا آپ کا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت ہونے کا شرف دیا کہ جن کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور مثال ذکر الہی کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ الاشعری سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تب دیکھیے کہ ذکر کرنے والے کو زندہ اور نہ ذکر کرنے والے کو مردہ کہا، کیسے؟ کیونکہ جس کا ظاہر نور حیات سے مزین ہوا، اس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا، وہ ظاہر سے بھی خوبصورت ہوا، اس کا اندر بھی علم اور فہم اور ادراک کے ساتھ روشن ہوا، تو جس طرح کسی گھر میں روشنی ہوتی ہے تو وہاں سب کچھ دکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے کو سارے راز دکھتے ہیں۔ اور کافر کا دل ایک ویران بنجر عمارت کی طرح ہوتا ہے، تو اس مثال کو سن کر بھی واقعی ذہن میں ایک تصور بن جاتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور دوسرا بستر پہ پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ذاکرین میں کر لے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اسی میں ہماری زندگی گزرے، اسی میں ہمیں موت آ جائے۔ تیسری مثال ہے نیک اور برے دوست کی مثال۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ الاشعری سے نقل کیا، مثل الجلیس الصالح والسوئی کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک اما یخذیک و اما تبتع منہ و اما تجد منہ ریحا طیبۃ، ونافخ الکیر اما یخرق ثیابک و اما تجد ریحا خبیثۃ۔ نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری کے خوشبو بیچنے والا، یعنی ایسا دوست جو پرفیومز بیچتا ہے، اور بھٹی دھونکنے والا کون ہے؟ جو آگ کا کام کرتا ہے اور دھاتوں کو پگھلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت اٹھتا ہے۔ کستوری والا یا تو تمہیں تحفے کے طور پر دے دے گا، یا تم اس سے خرید لوگے، یا تم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لوگے، یعنی جب بھی خوشبو دینے لینے کے لیے کھولے گا، شیشی کھولے گا، تمہیں خوشبو آئے گی۔ کوئی کچھ بھی نہ دے، خوشبو تو اس سے آنے والی ہے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تم اس سے بدبودار دھواں لوگے۔ اب اگر آپ غور کریں، حدیث بڑی خوبصورت ہے، عام فہم ہے، بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، اس لیے شاید ہم غور نہ کریں، لیکن غور کریں تو اس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور فراست کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہاں کوئی ہیلپ کے لیے آتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہم قرآن بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اکثر یہ مثال یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی بی بی سٹنگ کر رہا ہے تو آواز تو وہاں بھی آئے گی نا۔ ایک بندہ جو اتنے شعور سے، اتنے اہتمام سے کورس کرنے آیا، کتنی لائبلٹیز کو اس نے فلفل کیا، اور ایک بندہ جو صرف بی بی سٹنگ کرنے آیا، ساتھ اس نے قرآن سن لیا۔ کوئی بیٹھ کے صرف کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک اچھے اور برے دوست کی مثال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مثال کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حقیقت میں سائیکٹرسٹ تھے، آپ بہترین نفسیات سمجھنے والے تھے، اور آپ کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کو بری دوستیوں کے برے انجام سے باخبر کرتے ہوئے یہاں دیکھتے ہیں۔ اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ انسان جس کو بھی دوست بنائے سوچ کر بنائے۔ امام ابن حبان نے اسی موضوع کی ایک اور حدیث نقل کی اور اس پر یہ عنوان دیا، ذکر و تمثیل المصطفیٰ الجلیس الصالح بالعطار الذی من جالسہ علی قبیہ ریحہ و لم ینل منہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے ساتھی کی عطار، عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو، عطار کے سب مثال بیان کرنا کہ اس کے ہم نشین کو اس کی خوشبو پہنچ جائے گی اگرچہ وہ خود اس کو حاصل نہ بھی کر پائے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے شرح حدیث میں تحریر کیا کہ اس حدیث سے مثال کا بیان کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو بات بڑی عام فہم ہے، نہ سمجھانے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مثالیں بات کو آسان کر دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث بہت ہی زیادہ آنکھیں کھولنے والی اور بہت زیادہ کان کھل جاتے ہیں، واقعی اس طرح لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو سن کر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اگلی مثال منافق کے تردد کی مثال ہے، یعنی منافق کیسے بیچ بیچ میں لٹکا رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی، آپ نے فرمایا، مثل المنافق کمثل شاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة و الى هذه مرة۔ منافق کی مثال بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان بھٹکنے والی ایک بکری کی مانند ہے، جو کبھی اس گلے کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس کی طرف۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، تقر فی غازہ مرتن وفی غازہ مرتن، وہ بکری ایک دفعہ اس ریوڑ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دوسری مرتبہ اس کی طرف۔ اب اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بری مثال کو بیان فرماتے ہوئے اس کی نفس پرستی، گندے مقصد کے حصول اور شہوتوں کو پورا کرنے کی غرض سے مومنوں اور مشرکوں کے دو گروہوں کے درمیان بھٹکنے کو اس آوارہ بکری سے تشبیہ دی جو سانڈ بکرے کی تلاش میں دو ریوڑوں کے درمیان حیران و سرگرداں پھرتی ہے، بے چینی اور بے قراری میں مبتلا، دونوں میں سے کسی ایک گلے کے ساتھ نہیں ٹکتی۔ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں بھی ان کی اس کیفیت کا یوں بیان فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ نساء میں بالکل پانچواں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الائی ولا الہ الائی، یعنی وہ درمیان ہی میں معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جفتی کی خاطر سانڈ بکرے کی تلاش میں سرگرداں آوارہ بکری کا خاص طور پر ذکر فرما کر منافقوں کی وصف مردانگی سے محرومی کے معنی کو بیان کیا۔ جفتی کہتے ہیں پریگننٹ ہونا، یعنی اس طرح سے جانور کا فیمیل کے ساتھ جڑنا کہ اس سے بچہ پیدا ہو۔ تو منافق بھی اصل میں اپنے فائدوں کا حریص ہوتا ہے، جدھر اس کو فائدہ ملتا ہے ادھر چل پڑتا ہے۔ تو جیسے بکری کو چین نہیں پڑتا اور وہ ادھر ادھر رہتی ہے، تو وہ تو ایک جانور ہے، لیکن انسان کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور سمجھ بھی دی، تو اس کا معاملہ دوسروں سے فرق ہونا چاہیے۔ اس سے بھی آپ دیکھیے کہ مثال سنتے ہی بات بالکل واضح ہونے لگتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل بات سامنے آنکھوں کے تصویر بن کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح مومن اور منافق کی تکلیفوں کے اعتبار سے کوئی آزمائش آ جائے تو ان دونوں کا کیا فرق ہوتا ہے؟ امام بخاری، مسلم اور ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الارض لا تحتز حتى تستحصد۔ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اس کو دائیں بائیں جھکاتی رہتی ہے اور مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ وہ ہوا چلنے سے ہلتا بھی نہیں یہاں تک کہ اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی مومن یوں ہلتا ہے، کبھی ازمائش، کبھی خوش، کبھی غم، اس طرح چلتا ہے۔ اور منافق وہی بات جو صورت منافقون میں بھی آتا ہے نا، کندم خوشبو مسندہ، لکڑیوں کی طرح ہوتا ہے منافق۔ تب دیکھیں کہ یہاں مومن کو کھیتی سے تشبیہ دی، آندیاں آئیں دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے کی، اس طرح ایماندار ازمائشوں، مصیبتوں اور حادثات کا شکار رہتا ہے۔ لیکن منافق کو صنوبر کے درخت سے کیوں دی؟ کہ وہ طوفانوں سے بے نیاز اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، یعنی مشکلات آتی اس پہ بھی ہیں لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو ان آزمائشوں سے کچھ ملتا نہیں، یہاں تک کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث پر جو عنوان باندھا ہے وہ ہے ذکر تمثیل المصطفیٰ المومن بالزرعی فی کثرت میلانہ، بہت زیادہ جھکاؤ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن کے لیے کھیتی کی مثال ذکر فرمانا۔ تو بات کیا ہے کہ مثالی انداز بہرحال اچھا ہوتا ہے، ہم سب بھی اس کے لیے اپنے عمل کے لیے باتیں لے سکتے ہیں۔